وطبيب نفوسنا رحمة للعالمين أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد والصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته انشاءاللہ تفسیر کے حوالے سے جو سورہ کا انتخاب کیا وہ سورہ ہود ہے the chapter number or the surah number is 11 انشاءاللہ what we'll try to do is go through the verses and tell you a bit of explanation from two ulama's explanation of these verses. One is Ayatullah Jawadi Omali. May Allah subhanahu wa ta'ala keep him safe and give him a long life. He's one of the most prominent scholars that you can find in Iran at the moment. And the other scholar that we're going to be looking through is Ayatullah Muhammad Hussain Tabatabai rahmatullah alayhi, who wrote Tafsir al-Mizan, which is classified as one of the best explanations of Quran that has ever been written by a Shia scholar. So, inshallah, in dono ulama ke hawale se bhi aur unki tafasir ke hawale se surah Hud ki inshallah jo khuda ne taufeeq di uske hawale se tafsir to nahi keh sakte lekin unke bayanat ko jo hai wo main aapke liye inshallah pesh karenge. Tafsir ke hawale se ye hai ke khuda ne Quran ki tafsir ka haq birae kisi ko nahi diya. یعنی اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ الف لام را اس کا معنی میرے خیال میں یہ بنتا ہے تو یہ حرام ہے, یعنی یہ ممنوع ہے. اٹس ناٹ الاؤڈ دیٹ آئی سے دیٹ آئی تھنک دیٹ کتاب احکمت آیاتہ ثم فصلت من لدن حکیم خبیر, آئی تھنک دا میننگ آف دس پرٹیکولر ورس از سچ اینڈ سچ اینڈ آئی تھنک دی ایکسپلینیشن آف دس ورس از سچ اینڈ سچ. Yani birra'e, to my own opinion, I'm not allowed to explain or give the explanation of Quran. And it's very simple. Aap isko bahut aasani se samajh sakte hain. Quran ke alfaaz to masoom hain. Sahi? Quran masoom hai. Ab jis tarah se Imam Ali alaihis salam masoom hain, Aima alaihim salam masoom hain, Quran masoom hai. امام نے جو بات کہی ہے, اب فار ایگزامپل امام نے ایک خطبہ دیا لوگوں کے سامنے, ایک بات کی, انہوں نے جب وہ بات کی تو بات کرنے کے بعد جتنے لوگ تھے انہوں نے اپنے ہی کیپیسٹی سے یا اپنی عقل کی یا اپنی سمجھ سے امام کے الفاظ کو سمجھا. اب میں بھی ہو سکتا ہے کہ 10 اس کی مختلف تفاسیر ہو جائیں, بات ایک کہی جا رہی ہے لیکن 10 اس کی ڈفرینٹ ایکسپلینیشنز ہو جائیں. جس طرح سے ابھی ہم آپ کے ساتھ بات کر رہے ہیں, بات میں ہی کر رہا ہوں لیکن اگر آپ سے اگر پوچھا جائے کہ بھئی آج مولانا صاحب نے کیا کہا تو آپ شروع کر دیں گے کہ انہوں نے سورہ ہود کی تفسیر کی اور تفسیر کے اندر انہوں نے یہ کہا, لیکن وہی چیز جو آپ نے اپنی عقل کے مطابق سمجھی آپ اس کو بیان کر رہے ہوں گے. اب کیا ہوگا کہ جو میں نے بات کہی اس کی 10 ڈفرینٹ ورژنز نکل آئیں گے. 10 ڈفرنٹ ورژنز اگر نکل آئیں یا 15 نکل آئیں یا 20 یا 25 تو اس کے بعد کیا ہوگا کہ وہ چیز جو کہ آپ کو بتائی گئی اس کا مقصد جو اس کا مقصد تھا وہ انسان کبھی نہیں پا سکے گا. کہنے کا ایک مقصد تھا, سمجھے 10 مختلف مقاصد. اب جو 10 مختلف مقاصد سمجھے وہ جیسے جیسے آگے بتائے جائیں گے اسی حوالے سے بات ہوگی. تو یہ ہے کہ it's very easily understood that Allah subhanahu wa ta'ala did not allow us to just with our own sort of thinking and ability to explain what he is saying. This is the word of Allah. It's not a word of man. Right? Khuda ka kalam hai. To khuda ke kalam ko ek insaan kya ki khuda actually kehna ye cha raha hai. Ye ho sakta hai. یعنی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ خدا کہنا کیا چاہ رہا ہے. خدا یہ کہنا چاہ رہا ہے اصل میں، سمجھتا نا، کہ جب آپ کسی کے الفاظ کو آگے بتاتے ہیں تو آپ کو اس شخص کے بارے میں پتا ہونا چاہیے جس کی آپ کہہ رہے ہیں کہ جی ایکچولی ان کے کہنے کا مقصد یہ تھا، یہ نہیں جو آپ سمجھے ایکچولی کہنے کا مقصد یہ تھا. اب جب تک آپ اس شخص کو جانتے نہیں ہیں آپ اس چیز کو نہیں کہہ سکتے. تو اب یہ کلام خدا ہے، اس کی تفسیر کون کر سکتا ہے؟ اس کی تفسیر یا تو نبی کر سکتا ہے جس کے دل پر یہ اترا، جس نے خدا سے اس کلام کو لیا، یا اس کا وصی کر سکتا، یا نبی یا وصی. اس کے علاوہ کوئی قرآن کی تفسیر نہیں کر سکتا. اب یہ جو ہمارے مفسرین ہیں انہوں نے بھی قرآن کی جو تفسیر کی ہے یہ بالرائے نہیں کی، بلکہ قرآن کی باقی کی آیات کو ساتھ ملا کے کہ یہ آیت کیا کہتی ہے، قرآن ہی سے مدد مانگی یا پھر وصی سے مدد مانگی. خود سے کوشش نہیں کی کہ خدا یہ کہنا چاہ رہا ہے. اور ہوتا کیا کہ اگر آپ کے پاس وصی نہیں ہے، برائے تفسیر آپ کر سکتے ہیں، دوسری آیات کو آپ کو جمع کرنے کی ضرورت نہیں، ایک آیت پہ آپ قرآن کو سمجھ سکتے ہیں، تو پھر مسئلہ کیا ہوتا ہے؟ پھر لوگ بہت سارے اپنے چھاتیوں پہ سوسائڈ بومبرز کی جیکٹیں پہن کے مظلوموں کا خون بہاتے ہیں اور امید یہ رکھتے ہیں خداوند تعالیٰ سے کہ ان کو جنت میں حور العین ملیں گی. پھر کیا ہے کہ قرآن ہر یعنی کلام خدا پھر کلام خدا نہیں رہتا. اگر بشر اس کی تفسیر کر رہا ہے تو پھر وہ تفسیر بشر کی ہوئی، کلام خدا نہیں رہا. I think that God is trying to say this. Who gave you the authority to say that you think that God means such and such? Do you know anything about God? کچھ پتہ بھی ہے کہ جس کے بارے میں آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ یہ کہہ رہا ہے؟ کوئی پتہ نہیں. تو حقیقت میں جو تفسیر ہے وہ کیا ہوتی ہے؟ یا تو قرآن سے مدد مانگی جاتی ہے یا پھر وسیع سے، نبی کے وسیع سے، آئمہ معصومین علیہ السلام سے، ان دونوں سے مدد مانگ کے. جو ہمارے علماء ہیں وہ ان تمام چیزوں کو تفسیر کی حالت میں، صورت میں جو ہے وہ پیش کرتے ہیں. صحیح، بر رائے ہمارے مذہب میں تفسیر نہیں ہے. صلوات پڑھ رہے ہیں. سورہ ہود جو ہے وہ مکہ میں نازل ہوئی تھی. مکہ کی جو صورتیں ہیں وہ زیادہ آئی ہیں عقائد کے حوالے سے، اصول دین کے حوالے سے، اور جزیات کے حوالے سے جو باتیں آئی ہیں وہ مدنی سوروں میں ہیں. تو سورہ جو بھی مکہ میں آئی وہ پہلے کیا ڈسکس کر رہی ہے؟ اصول دین کو. تو اس کے اندر آپ کو زیادہ توحید نظر آئے گی، نبوت نظر آئے گی، قیامت نظر آئے گی، جو فنڈامنٹلز ہیں اسلام کے وہ آپ کو جو مکہ کی سورج ہیں جہاں پہ جب وہ نازل ہوئی مکہ کے اندر تو آپ کو یہ چیزیں نظر آئیں گی. مدنی سورہ میں پھر یہ ہے کہ تھوڑی سی ایکسپلینیشن اس کی تھوڑی سی زیادہ دی گئی، جزئیات میں جو ہے وہ فرعی چیزوں کے اندر بحث ہوئی. تو یہ سورہ ہود جو ہے کہاں پہ نازل ہوئی تھی، کس ٹائم پیریڈ میں، جب رسول کہاں پہ تھے؟ مکے میں تھے. صحیح، ایک تو روزہ ہے آپ لوگوں کا، دوسرا ٹینشن نہیں، روزہ کھول کے نا بات کر لیا کریں آپ سے، نماز کے بعد ہو جائے تفسیر کی کلاس، کیا کہتے ہیں؟ چلے بات کرتے ہیں ہم، ٹھیک ہے، روزہ کھول کے پھر شاید بہتر ہو. حالانکہ روزہ رکھا اس لیے تھا کہ قرآن ہمیں سمجھ میں آئے، روزہ اس لیے نہیں رکھا تھا، کسی اور مقصد کے لیے نہیں روزہ رکھا ہوا. اگر کسی اور مقصد کے لیے رکھا ہے تو وہ آپ کا علیحدہ مقصد ہے، لیکن روزہ اس مقصد کے لیے نہیں بنایا گیا. روزہ اس مقصد کے لیے بنایا گیا کہ روزہ رکھنے کے بعد قرآن اچھی طرح سے سمجھ میں آئے، قرآن پڑھنے کی توفیق ہو. یہ نہیں کہ قرآن کو کوئی ایکسپلین کرنے کی کوشش کی جا رہی ہو اور بندے کا دماغ بھاری ہوا ہو, شوگر لیول کم ہو اور وہ سیریں کر رہا ہو مختلف علاقوں کی. نہیں صحیح. تو سورہ ہود کون سی سورہ ہے؟ ایک مکی سورہ ہے, صحیح ہے. اور مکی سورہ کو کیا ہے کہ جو مکی سورہ ہے اس کے اندر اصول کی بات زیادہ ہوتی ہے, یعنی اصول دین کے حوالے سے بات زیادہ ہوتی ہے. اب جو اصول دین کے حوالے سے بات ہوتی ہے, ضروری نہیں کہ وہ سورہ کے اندر جو ہے وہ شروع سے ہو کہ بھئی یہ توحید سے شروع ہوا, پھر نبوت کی بات آئی, پھر امامت کی آئی, پھر عدل الہی کی آئی, پھر قیامت کی آئی. ایسا نہیں ہوتا. جو سورہ کے اندر آپ کو توحید ملے گی, ضروری نہیں کہ ترتیب کے ساتھ ہو. کہیں پہ آپ کو توحید کی آیات ملے گی, کہیں پہ نبوت کی ملے گی, کہیں پہ امامت کی ملے گی, کہیں پہ قیامت کی, کہیں پہ عدل الہی کی, کہیں پر حتیٰ اخلاقیات کے حوالے سے بات ہو رہی ہوگی. صحیح. تو جو مکی سورہ ہیں ان کے اندر زیادہ فقہ کیا نہیں ہے, زیادہ اصول دین کی بات ہے. تو سورہ ہود کون سی سورہ ہے؟ مکی سورہ ہے. تو بسم اللہ الرحمن الرحیم, الف لام را. اب یہ جو الف لام میم, یاسین, حامیم, یہ جو سارے حروف ہیں ان کی جو ایکسپلینیشن ہے, علماء کہتے ہیں کہ اس کی حقیقت جو ہے وہ امام جوان شاہ تو السلام کے پاس ہے. باقی تمام کی تمام چیزیں جو ہیں وہ احتمال ہیں, لیکن جو اس کی حقیقت ہے ان تمام حروف کی, یہ تمام کے تمام حروف جو ہیں, دی ایکسپلینیشن آف دس از ود دا 12th امام, اینڈ اٹ از ایکچولی اے سیکرٹ کوڈ which Allah subhanahu wa ta'ala has saved as an encoded message for the 12th Imam, which he will come uncoded for his followers and the people of the last time. So before the coming of the 12th Imam, this message is not allowed for any other nation other than the nation of the 12th Imam. So isko jo hai wo safe rakhna hai, is code ko سیف رکھنا ہے. جب امام آئیں گے تو اس کوڈ کو ان کوڈ کر دیں گے. ان کوڈ کر کے اپنے جو اصحاب ہوں گے, جو لوگ ہوں گے جن کے اوپر یہ حکومت کریں گے, ان کو پھر اس پیغام کو بتا دیں گے, کیونکہ اس پیغام کی ضرورت صرف اس وقت پڑے گی جب امام ظہور کر چکے ہیں. اس سے پہلے سب باقی کی سب چیزیں جو ہیں وہ احتمال ہیں کہ اس سے یہ مطلب ہے, اس سے یہ مطلب ہے. حقیقت اس کی امام زمان صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے. انشاءاللہ جب وہ آئیں گے تو ہمیں پتہ لگ جائے گا. کتاب احکمت آیاتہ ثم فصلت من لدن حکیم خبیر. کتاب کتاب یعنی whenever you have the word کتاب, mostly it is talking about قرآن, right? جہاں پہ بھی آپ کتاب کا لفظ استعمال ہوگا, ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدی للمتقین, جہاں پہ بھی کتاب کا لفظ استعمال ہوا ہے زیادہ تر وہ قرآن کی طرف انڈیکیٹ کر رہا ہے. اگر قرآن کی طرف انڈیکیٹ نہیں کر رہا تو کسی اور کتاب کی طرف اگر انڈیکیٹ کر رہا ہے تو وہاں پہ اس کا صریحاً یا تو لفظ آیا ہے یا انڈیکیشن ہے, ٹھیک ہے. اگر کوئی اور انڈیکیشن نہیں اور لفظ نہیں ہے تو کتاب کا معنی قرآن ہے, ٹھیک. اب الف لام را جس کا ہمیں معنی نہیں پتا, امام زمان صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا ہے, لیکن اس معنی سے یہ پوری کی پوری سورہ کی جو شکل ہے وہ کیا بدل جائے گی. اگر معنی ہمیں پتا ہو تو پوری کی پوری سورہ کی شکل بدل جائے گی. جس طرح سے اگر آپ کو کہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم جو ہے وہ پہلی آیت ہے کس کی؟ سورہ حمد کی. بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمد للہ رب العالمین, بسم اللہ الرحمن الرحیم, الرحمن الرحیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, مالک یوم الدین, بسم اللہ الرحمن الرحیم, ایاک نعبد و ایاک نستعین, بسم اللہ الرحمن الرحیم, اہدنا الصراط المستقیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. تو یہ جو ہر ایک آیت کے ساتھ اگر ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم کو پہلی آیت سمجھتے ہیں اور ہر آیت کے ساتھ ساتھ ہم خدا سے, خدا ہی کے نام سے شروع کر رہے ہیں اور اسی سے مدد مانگ رہے ہیں, تو ہر ایک آیت کا معنی کیا ہے, اس کی سمجھ بہت مختلف ہو جاتی ہے. صحیح. تو اب انشاءاللہ امام آئیں گے تو ہمیں بتائیں گے. کتاب ان سمجھ میں آ گئی, کتاب اخ کے مت آیات ہو ثم فصلت من لدن حکیم خبیر. اب قرآن کے ساتھ یہ ہوا ہے کہ قرآن کے اندر جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ مختلف سوروں کے اندر ترتیب دے دی گئی ہیں, یعنی ان کے اندر فصل جدائی ڈال دی گئی ہے. ساتھ ہیں میرے ساتھ ساتھ. جس طرح سے اگر آپ کو اگزامپل دی جائے, مثلا اب یہ اگزامپل ہے, اس کو تھوڑا سا سوچنا پڑے گا, کیونکہ یہ جو پہلی آیت ہے اس کے حوالے سے آیت اللہ جواد عملی نے اور حضرت محمد حسین طبطبائی رحمۃ اللہ علیہ نے, آیت اللہ محمد حسین طبطبائی رحمۃ اللہ نے جو ایکسپلینیشن دی ہے وہ کافی بڑی ہے, لمبی ہے اور دقیق ہے, اور اس کے علاوہ بہت ساری اور جو تفاسیر کے اندر جو غلط اس آیت کی تفسیر کی گئی ہے آیت اللہ محمد حسین طبطبائی رحمۃ اللہ نے المیزان میں اس کے جواب بھی دیے ہیں. تو یہ آیت جو ہے اتنی آسانی سے سمجھ میں آنے والی نہیں ہے, لیکن انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ سب کو سمجھ میں آ جائیں. ٹھیک ہے. دیکھیں آپ ایک یو ٹیک اے سیڈ, سیڈ یو سین, یس یو سین اے سیڈ, یو سین اے واٹر میلن, یس سیڈ لیس, یو سین سیڈ لیس, نو آئی وانٹ یو ٹو سی دا واٹر میلن دیٹ از وتھ سیڈس. اوکے, so watermelon with seeds, you've seen the seeds, it's small little things, right. Now when you look at the watermelon, you'll see the watermelon this big, it's green, or you know, it's with little bit of shades of yellow, it's this big, and the seed is this small. But in actuality, whatever is in the watermelon already exists in that seed. Right? The watermelon does not have anything other than the seed. So whatever the watermelon is, it is already in the seed. It's just that it has to go through certain processes. After going through those processes, it will become a watermelon. With me? And these processes are divided. First process is that you take the seed, you put it in the dirt, right? You put it in the dirt. The second process is that when you water it, third process is the root is going to come first. With me so far? The root is going to come first. After that, abhi to main English mein explain kar raha hu, aapke liye bhi aate hain Urdu mein. The root is going to come first, then the shoot is going to come, and then it will go through another different other stage of growing up, and then go through the stage where it will have a flower, then this flower will start deteriorating, and then in the end of this flower will be this watermelon that will start growing. Now all of these different stages went through, but everything was already encoded in that seed. With me? So in reality, the different verses of Quran that are there, right? The different verses of Quran that are there, there are some verses that are like the seed. The rest of the verses are like the watermelon, like the fruit. They are just divided into different stages because those stages are required for the complete understanding of that particular topic. For example, everything, and I need your attention, اس کو اردو میں میں کہتا ہوں کہ تمام کی تمام چیزیں جو پوری کی پوری قرآن میں یا دین میں ہیں, وہ تمام کی تمام ایک کلمہ کے اندر سب کے سب حفظ ہیں, اور وہ ہیں لا الہ الا اللہ. لا الہ الا اللہ وہ بیج ہے, اور اس کے بعد قرآن, اس کے بعد اخلاق, اس کے بعد فروع, اس کے بعد اصول, اس کے بعد تمام کی تمام چیزیں وہ مختلف سٹیجز ہیں جس کے اوپر مختلف قسم کے آپ کو کیا ثمرے ملتے ہیں, لیکن سب کی سب بازگشت لا الہ الا اللہ کی طرف ہے. ساتھ ہیں, اور ہر ایک چیز کے اندر آپ کو اس بیج کی کچھ نہ کچھ شکل نظر آئے گی. اگر نظر نہیں آتی تو آپ کے پاس وہ چیز غلط آئی ہے. مثلا اگر آپ کو نماز کے اندر لا الہ الا اللہ نظر نہیں آتا, اس کا مطلب ہے نماز غلط ہے. روزے میں لا الہ الا اللہ نظر نہیں آتا تو روزہ غلط ہے. غلط اس حوالے سے مثلا ہو سکتا ہے کہ سارے اس کے فقہ کے حوالے سے صحیح ہو, لیکن جو حقیقت ہے روزے کی لا الہ الا اللہ کی وہ نہ ہو. اگر وہ حقیقت لا الہ الا اللہ کی نہیں ہے تو فقہ کے حوالے سے صحیح تو ہے, لیکن روزے معاشر میں اس کا کوئی اجر نہیں ملے گا. ساتھ اخلاق کے اندر اپنے صفات رذیلہ کو کیوں نکالنا ہے؟ تاکہ لا الہ الا اللہ یعنی اس توحید کے اس خدا کی صفات حسنہ کو اپنے کردار میں کیا لے آئے. نماز کیوں پڑھنی ہے؟ قربتن اللہ, لا الہ الا اللہ کے لیے. روزہ کس لیے؟ لا الہ الا اللہ کے لیے. حج کس لیے؟ لا الہ الا اللہ کے لیے. تو اس ایکچوئل آیت کی جو تفسیر بنتی ہے وہ یہ کہ قرآن بلکہ پورا دین ہر ایک تو محکمات ہے, ایک تو بیج ہے, اس بیج کا نام ہے لا الہ الا اللہ, اور باقی کی ساری کی ڈفرینٹ سٹیجز جو ہیں وہ مختلف, اس کے اندر لا الہ الا اللہ کا ربط ہے, اور مختلف قسم کے آپ کو فروٹ ملتے ہیں, اور سب ایک ایک فصل, ایک ایک کیٹیگری, ایک ایک ڈویژن میں رکھے گئے ہیں. اور یہ کیوں رکھے گئے ہیں, کس لیے رکھے گئے ہیں, اور کس طرح سے مختلف سٹیجز میں رکھے گئے ہیں, یہ سب کا سب کہاں سے آ رہا ہے؟ ثم فصلت من لدن حکیم خبیر. یہ تمام کی تمام انفارمیشن علم لدنی سے آ رہی ہے. اب علم لدنی, علم لدنی کوئی ایسا علم نہیں ہے جس طرح سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ بھئی ایک سائنس ہے, جس طرح سے فقہ ہے ایک سائنس ہے. فقہ ایک سائنس ہے, اجتہاد اس کے اندر شخص کر سکتا ہے, مجتہد بن سکتا ہے. اس کے علاوہ کوئی اور بتائیں علم, آپ کی تھوڑی پارٹیسپیشن کے لیے کہہ رہا ہوں. کیمسٹری ہے, فزکس ہے, اسٹرانومی ہے, اور کیا ہے, کیلکولس ہے, فائنائٹ ہے, فلسفہ ہے, صحیح. علم لدنی کسی بھی ان سائنسز کی صف میں کھڑا نہیں ہو سکتا, ٹھیک ہے. علم لدنی در حقیقت میں وہ علم ہے جو کہ بغیر کسی وسیلے سے خدا کسی کو بتاتا ہے. باقی سارا کا سارا علم کسی نہ کسی وسیلے سے انسان تک پہنچتا ہے. حقیقت میں فزکس کے جو لاز ہیں وہ بھی خدا ہی نے بنائے. گریویٹی, یہ جو لا ہے کہ کوئی اوپر چیز پھینکیں گے نیچے گرے گی, یہ کس کا بنایا ہوا لا ہے؟ خدا کا بنایا ہوا. ڈسکور کہتے ہیں کس نے کیا؟ انسان نے کیا, اس نے بھی تکے سے کیا. ایسے سیب گرا سر پہ کہتے یہ تو اوپر سے نیچے چیز جو آتی ہے وہ گرتی ہے. بجلی کا کیسے کیا, یہ بھی خدا کا بنایا ہوا قانون ہے نا. وہ ایسے پتنگ اڑا رہا تھا اس میں کہ وہ تھی چابی سی تھی, وہ بجلی گری, وہ کہتا ہے یہ تو بجلی اس طرح سے ہوتی ہے. یعنی کوئی چیز خود انسان نے لا نہیں بنائی, تمام کے تمام لاز جو ہیں وہ خدا کے ہیں. انسان اسے تکے سے یا جانتے ہوئے اسے ڈسکور کر لیتا ہے, ٹھیک ہے. لیکن یہ سارے کے سارے لاز پھر بھی کسی نہ کسی وسیلے سے انسان تک اس کو سمجھ میں آتے ہیں. علم لدنی وہ علم ہے جو کہ بغیر کسی وسیلے سے خدا خود انسان کو اس چیز کو سکھائے, ٹھیک ہے. تو من لدن حکیم خبیر, یہ اب جو حکیم ہے, جو خدا حکیم حکمت کے حوالے سے ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ روزے کا کیا فائدہ ہوتا ہے. روزے کے تین فائدے تھے, حکمت ایک تھی, نظام ایک تھا, تقویت ارادہ ایک اور تھی, تین تھے نا. تو حکمت کے حوالے سے کہا تھا کہ حکمت کا معنی یہ ہے کہ صحیح اور برے کے اندر انتخاب کر لینا. جب دو رستے آپ کے سامنے آئے, when you have two ways, one is the wrong way, one is the right way, a person who's wise makes the decision always for the right way. ٹھیک ہے, اگر کوئی شخص ان دو رستوں کے درمیان میں سے, حق اور باطل کے رستے کے درمیان میں سے باطل کو انتخاب کرے, عالم بھی اگر کیوں نہ ہو تو اسے حکیم نہیں کہہ سکتے, بلکہ ہو سکتا ہے عالم بھی کہنا مشکل ہو جائے. البتہ دنیاوی تعریفات کے مطابق سے اس کو عالم کہا جا سکتا ہے, لیکن خدا کی تعریف کے حوالے سے حتیٰ اسے عالم بھی نہیں کہا جا سکتا. تو یہ ہے حکمت. حکمت یعنی اب وہ خدا, یعنی کیا, یعنی خدا نے اس قرآن کو جس طرح سے مختلف فصلوں کے اندر ڈیوائیڈ کیا ہے, یہ ڈویژن جو ہے علم لدنی سے یعنی مستقیماً خدا سے رسول تک آئی, اور یہ خدا وہ ہے جو کہ حکیم ہے اور خبیر ہے, یعنی وہ ہر اس چیز کو جس جگہ پہ اس کو ہونا چاہیے, جو اس کا صحیح جگہ ہے, جو وہاں پہ اس کے علاوہ اور کسی اور جگہ پہ نہیں ہو سکتی, خدا اس کو وہیں پہ رکھے گا, اور ہر چیز کی اطلاع اس کے پاس آلریڈی پہلے سے ہے. جب گاڑی بنائی جاتی تو کیا ہوتا ہے, پہلے اس کی ڈیزائن کرتے ہیں, اس کے بعد اس کا ایک کیا ہوتا ہے, ماڈل بنتا ہے, ماڈل بننے کے بعد اس کا ایک ڈیزائن سا بنتا ہے, ڈیزائن بننے کے بعد اس گاڑی کو جو پہلی انیشل گاڑی تھی یا اس کے بعد بھی, وہ پھر ایک ڈیزائن بناتے ہیں انر سٹرکچر کے لیے, کہ اس کا کاربوریٹر کدھر رکھا جائے گا, انجن کدھر ہوگا, پسٹنز کدھر ہوں گی, یہ سارا کچھ ایک ڈیزائن بناتے ہیں. ڈیزائن بنانے کے بعد پھر وہ کسی کو دیتے ہیں, وہ پھر اس ڈیزائن کے مطابق اس پوری کی پوری کار کو کیا کرتا ہے, مینوفیکچر کر دیتا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس پوری کائنات کو بغیر کسی ڈیزائن کے بغیر کسی پریویس ڈیزائن کے بلو پرنٹ کے, صحیح, بغیر کسی چیز کے کہ یہ ادھر سے جڑے گی تو ایسے ہوگا, تو ایسے جڑے گی تو ویسے ہوگا, بغیر اس کے, یعنی ان تمام چیزوں کے بغیر ایک ایسا نظام بنایا ہے جو کہ اپنی جگہ پہ اس طرح سے قائم ہے کہ ایک ایک پرزا اس پوری کائنات کا اس طرح سے جڑا ہوا ہے کہ اس کی جگہ وہی ہو سکتی ہے کہ یہ کائنات چلتی رہے, اور اگر وہ جگہ سے ہٹ جائے پوری کی پوری کائنات ختم ہو جائے. یعنی اگر آپ کو چھوٹی سی مثال دیں, آپ کے پاس اوشن ہے, اوشن ہے آپ کے پاس, اوشن کے اندر یہ سالٹ لیول کو مینٹین کرنے کے لیے پوری دنیا سے نہریں جو ہیں وہ منرلز اور سالٹس کو لے کر آتی ہیں. In the ocean there is a certain level of salt that requires for the food chain to continue, meaning the little single organisms that are there till the biggest organism, which is let's say the whale. For all of this food chain, the key factor is the level of salt which is in the ocean, and this level of salt is maintained. Jo sari rivers aap dekhte na, ki jahan jahan pani girta hai rivers chalti hain, ye sab ke sab rivers ja ke kahan pe khatam hoti hain, اوشن میں. اوشن کے اندر یہ ریور اس سالٹ لیول کو مینٹین کرتی ہیں. اگر آپ ایک چھوٹا سا ایکویریم لیں 40 گیلن کا, اس کے اندر سالٹ لیول کو مینٹین کرنا چاہیں تو ایک فل ٹائم بندے کی ضرورت ہے جو کہ بار بار اس کے سالٹ لیول کو دیکھتا رہے کہ کہیں پہ سالٹ لیول جو ہے وہ اوپر سے نیچے تو نہیں ہو گیا, صحیح. تو اتنا مائنیوٹ جو نظام ہے خدا نے اس کو اس طرح سے رکھا کہ پوری کی ہر نہر کو پتا کہ کتنا سالٹ لے کر آئے گی, اتنا ہی وہ سالٹ لے کر آئے گی, اس کو جمع کیا جائے گا, مکس کیا جائے گا, اور وہ لیول کو مینٹین کیا جائے گا. اب امیجن کریں سالٹ کتنی چھوٹی سی چیز ہے, ساتھ ہے میرے یا نہیں, یا میں گم کر دیتا ہوں آپ کو, پھر آپ کو بلانا پڑتا ہے. سالٹ کتنی چھوٹی سی چیز ہے, بہت چھوٹی سی چیز ہے. کائنات کتنی بڑی چیز ہے, سالٹ کے مقابلے میں یہ پوری کائنات کتنی بڑی چیز ہے, بہت بڑی چیز ہے. لیکن یہ جو چھوٹا سا سالٹ ہے, اگر اوشنز کے اندر یہ چھوٹے سے سالٹ کا لیول اوپر یا نیچے ہو جائے, اگر اوپر یا نیچے ہو گیا تو اوشن کے اندر سب کا سب جو کچھ ہے وہ मर जाएगा, कोई चीज ओशन में जिंदा नहीं रहेगी, उसकी एसिडिटी लेवल से ये दुनिया के अंदर ओजोन खत्म हो जाएगी। ओजोन खत्म होगी तो जब बारिश होगी ना, ओजोन लेवल को खत्म कर देगी। जब ओजोन खत्म होगी, सूरज की वो श्वाएं जो कि हमारी जमीन को प्रोटेक्ट किए हुए, वो आएंगी, आके जमीन जो है वो फट जाएगी। जमीन जब फटेगी, सोलर सिस्टम के अंदर एक एक्सप्लोजन होगी, जिससे बाकी के प्लैनेट्स अपने ऑर्बिट से निकल जाएंगे। जब वो अपने ऑर्बिट से निकलेंगे तो दूसरे प्लैनेट के साथ कोलाइड करेंगे, और करते करते ये पूरी कायनात तबाह हो जाएगी। शुरू कहां से हुआ मामला? सॉल से। खुदा ने इन तमाम चीजों को जो आपस में कनेक्टेड है, बगैर किसी प्रीवियस प्लान या किसी वजीर एडवाइजर के, इन तमाम के तमाम चीजों को बनाया। ये अजीब है। उसके बाद है कि अल्लाह तअबुदु इल्लल्लाह इन्नी लकुम मिन्हु नज़ीरुम व बशीर। अब ये अलिफ लाम रा किताबुन, ये सब हमने जो आपको बता दिया इस आयत के हवाले से, एक तो थोड़ी तफसीर भी आपको बता दी, वो आप अब उसकी तफसील में अगर देखना चाहें तो देख सकते हैं। अल्लाह, ये सारा कुछ क्यों हमने किया? ये जो अभी तक आपको एक्सप्लेन किया, ये सारा कुछ हमने क्यों किया? अल्लाह तअबुदु इल्लल्लाह, ये पूरी की पूरी कायनात को अपने हकीम होने से, खबीर होने से, कुरान को अपनी अपनी उस फसलों के अंदर डिवाइड करने से, ये सारा कुछ हमने क्यों किया? ये पूरी कायनात को खल्क हमने क्यों किया? ये सब कुछ जो है कुरान हमने नाजिल किया, उसको मुख्तलिफ फसलों में बांटा, ये सारा कुछ जो भी आपको एक्सप्लेन किया, क्यों किया? अल्लाह तअबुदु इल्लल्लाह, ताकि आप सिर्फ और सिर्फ किसकी इबादत करें? खुदा की। यानी अगर कुरान के अंदर आपको अहकाम मिलते हैं तो अहकाम किसने हैं? नमाज के अहकाम, रोजे के अहकाम, हज के अहकाम, अम्र मारूफ अनहि मुनकर के, जक़ात के, खुम्स के, तवल्ला तबर्रा के, ये सारे के सारे अहकाम क्यों मिलते हैं? अल्लाह तअबुदु इल्लल्लाह, कि आप इबादत करें सिर्फ और सिर्फ खुदा की। अगर इंसान नमाज में रियाकारी करता है तो वो इस आयत का क्या कर रहा है? बुतलान कर रहा है। यानी नमाज खुदा ने इसलिए नहीं बनाई थी कि नमाज को पढ़ के रिया की जाए, नमाज के फसल को इसलिए नहीं बनाया था कि नमाज को पढ़ के जो इंसान रिया करे, रोजे को इसलिए नहीं बनाया था कि रोजे को दूसरों को दिखा के जो है वो बताए कि भाई वो अफ्तारी कितनी बड़ी दे सकता है, कि उसकी अफ्तारी में कितने डिफरेंट किस्म के पकौड़े पकते हैं, और फिर रूह अफजा के कितने मुख्तलिफ ब्रांड्स होते हैं, और यानी शरबत के कितने मुख्तलिफ अनवा होते हैं, और चाट की कितनी, और ये सारा कुछ इसलिए रोजे नहीं बनाया गया? अल्लाह तअबुदु इल्लल्लाह, ये तमाम की तमाम चीजें इसलिए बनाई गई कि किसी और के सवाए अल्लाह के और किसी और की इबादत नहीं करनी। यानी कि ला इलाहा इल्लल्लाह, यानी हर एक चीज की बरगश्त, उसकी वापसी किस पे होनी चाहिए? ला इलाहा इल्लल्लाह पे। और हर चीज में आपको ला इलाहा इल्लल्लाह नजर आना चाहिए। अगर कोई शख्स खुदा के अलावा किसी और की इबादत करता है तो ये पूरी कायनात जो खुदा ने खल की वो अपने मकसद से हट गई। खुदा ने सूरज क्यों बनाया? आया सूरज उसने इसलिए बनाया था कि लोग उसको खुदा मान के उसकी पूजा करें? सूरज उसने इसलिए बनाया था कि इस सूरज की रोशनी से, इसकी गर्मी से वो मेरी क्रिएशंस, वो मेरी मखलूक जो कि कुरान को पढ़ेंगे, जिसके पास अंबिया आएंगे, जो आके उसे बताएंगे। हर नबी ने आके यही कहा कि खुदा की इबादत करो, انعبد اللہ. یہ سب کے سب نبیوں نے یہی آ کے بات کی ہے, لا الہ الا اللہ کے علاوہ اور کسی نے اور کوئی آ کے بات نہیں کی. ہر نبی آ کے ان سے یہ کہے گا, اور اس کے بعد اس سورج سے, اس چاند سے, اس آسمان سے, زمین سے, پانی سے, سب کے سب چیزوں سے استفادہ کر کے یہ بندہ, یہ جو مخلوق میں نے بنائی ہے, جس کے لیے سب چیزیں میں نے بنا دی اور اس کو میں نے اپنے لیے بنایا, ان ساری چیزوں سے استفادہ کر کے یہ میری عبادت کرے گا. لیکن حیف ہے نا ہم پہ, حیف ہے ہم پہ کہ خدا کی ساری نعمتوں کو استعمال کرتے ہیں, اس کی سب دی ہوئی چیزوں کو استعمال کرتے ہیں, اس کی بنائی ہوئی کائنات میں زندگی کرتے ہیں, لیکن اپنے سر کو سب کے سامنے جھکا دیتے ہیں سوائے اس کی. ہر کسی کے سامنے خشوع اور خضوع لے آتے ہیں, لیکن جب اس کی باری آتی ہے تو اس کے سامنے خشوع اور خضوع نہیں لاتے. حیف ہے حالت انسان کے اندر, ایک حالت افسوس آنا چاہیے کہ اتنا کچھ ہونے کے باوجود, اتنا ہمیں خدا نے دینے کے باوجود, میں اپنی بات کہہ رہا ہوں کہ میں پھر بھی دوسروں کے سامنے اپنے سر کو جھکا دیتا ہوں, دوسری چیزوں کے سامنے سر کو جھکا دیتا ہوں, اپنی چھوٹی چھوٹی خواہشات کے سامنے اپنے سر کو جھکا دیتا ہوں اور اپنے خدا کے سامنے سر کو نہیں جھکاتا. اللہ تعبدوا الا اللہ اننی لکم منہ نذیر و بشیر. رسول جو ہیں وہ بتاتے ہیں کہ یہ سب کچھ جو ہے وہ اس لیے آیا کہ سوائے خدا کی اور کسی کی عبادت نہ ہو, صرف اور صرف خدا کی عبادت کرو ہو, اور میں تم لوگوں کے درمیان میں صرف اور صرف نذیر اور بشیر ہوں. یعنی کیا, میں آپ کو آنے والے خطرے کی اطلاع دے رہا ہوں, اور اگر آپ اس وقت محنت کر لو گے تو آنے والے اجر کی آپ کو ابھی سے اطلاع دے رہا ہوں. بشیر اور نذیر, نذیر یعنی وہ شخص جو کہ آنے والے خطرے کے بارے میں بتا دیں. صحیح, ابھی اگر کوئی شخص نماز نہیں پڑھتا تو نذیر کا کیا ہے کہ نذیر بتا دے گا کہ نماز نہیں پڑھیں گے تو آگے جا کے یہ نقصان ہوگا. ابھی تو کوئی نقصان نہیں ہوگا. بھائی بہت سارے لوگ ہیں جو کہ نماز نہیں پڑھتے, میں آپ لوگوں کی بات نہیں کر رہا, آپ سب تو پڑھتے ہیں. مثلاً بہت سارے لوگ ہیں جو نماز نہیں پڑھتے, اپنے آپ کو مسلمان بھی کہتے ہیں, چلیں ان کے علاوہ کافر بھی ہیں, وہ بھی نماز نہیں پڑھتے, بھائی ان کو کیا نقصان ہوتا ہے؟ فجر پہ سوئے ہوئے کراٹے مار رہے ہیں, کوئی نقصان ہوتا ہے ان کے جسم میں؟ کوئی مسئلہ ہوتا ہے؟ کوئی جاب, کچھ بھی نہیں ہوتا. نذیر کون ہوتا ہے؟ نذیر بتاتا ہے کہ یہ جو شخص ابھی سویا ہوا ہے فجر کے ٹائم پہ کراٹے مار رہا ہے, اس کو آگے جا کے جو نقصان پہنچے گا وہ میں تمہیں آج بتا دیتا ہوں. جو اس کو برزخ میں نقصان پہنچے گا میں تمہیں آج بتا دیتا ہوں, جو اسے روزے معاشر میں پہنچے گا آج بتا دیتا ہوں, پورے سرات پہ کیسے پہنچے گا آج بتا دیتا ہوں. یہ نذیر ہوتا ہے. رسول کہہ رہے ہیں کہ میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ اگر آپ خدا کے علاوہ کسی اور کی عبادت کریں گے تو آپ کو یہ نقصان ہوں گے. اب آپ میری بات پہ یقین کریں یا نہ کریں, اننی لکم نذیر و بشیر, میں آپ لوگوں کے درمیان میں نذیر اور بشیر ہوں. نہیں کریں گے صحیح, کر لیں گے صحیح. ہر کوئی اپنے اپنے عمل کا ذمہ دار ہے. جنہوں نے رسول کی باتوں کو مان لیا وہ فلاح پا جائیں گے, جنہوں نے نہیں مانا وہ خسارے میں. ٹھیک, آپ کو آ کے بتا دیا اننی لکم منہ نذیر و بشیر. اور بشیر جو ہے وہ یعنی ابھی آپ نے دیکھیں, فار ایگزامپل آپ نے قرآن پڑھا, آپ کو کوئی چاکلیٹیں ملیں, کوئی پیسہ شیسہ کوئی آپ کو ملا, کوئی اوپر سے جو ہے وہ چھت پھٹی اور پیسہ گرا, کچھ نہیں گرا. ابھی ہم نے جو ہے وہ تقریباً 45 منٹس آپ کے ساتھ بات کی, کچھ ہوا؟ اسی طرح سے ٹائم جیسے گزرا اسی طرح سے گزرا ہے. بشیر کون ہوتا ہے؟ بشیر وہ شخص ہوتا ہے جو کہ آپ کو بتا دے کہ آج جو آپ نے اچھا عمل انجام دیا कल उसका अजर क्या होगा। सही है? तो जहां पे आप नजीर देखेंगे और जहां पे बशीर देखेंगे आपको माना पता होना चाहिए। ये नहीं डराने वाला नजीर का जो माना करते हैं, हाँ ये देखें, अल्लाह के अलावा किसी की इबादत ना करो, मैं इसकी तरफ से डराने वाला और बशारत देने वाला हूं। डराने वाला यानी क्या, यानी आप किस चीज से डरते हैं? जिन भूत से डरते हैं ना, या वो हमसे डरते हैं? डराने वाला यानी खौफ ज्यादा, यानी वो हॉरर मूवी डरना, जो यानी जो कोई शख्स चाहे जैसे बैठा हो लेके कोई बैट शैट आपको मारने के लिए, जिससे बंदा डरता है ना, डराने वाला। डराने वाला नहीं, आने वाले खतरों के बारे में आज बताने वाला। और अगर आने वाले खतरे जो कि आप नहीं देख सकते उनको अगर मैं आज आपको बता रहा हूं, उसको बताने के बाद आप में अगर डर आ जाता है तो अल्हम्दुलिल्लाह, नहीं आता तो अल्हम्दुलिल्लाह। मैं कोई डराने नहीं आया, मैं आपको आगे आने वाले खतरों के बारे में बताने आया हूं। जैसे कि आप देखते हैं कि बहुत सारे लोग हैं, उनको हम बताते हैं कि आप साहब वहां पे जन्नू में ये होगा वो होगा, कोई तो ठीक होगा, हाँ वो ठीक होगा, उन्हें कोई डर नहीं लगता। मसलन जो शख्स फजर की नमाज कजा कर रहा है उसे कोई डर नहीं है। अब ये रसूल नहीं है जो कि डराने आया है, नहीं, रसूल आगे आने वाले खतरों के बारे में बताने आए हैं। डरना किसने था, खौफ हमें खुद लाना था, खौफ हमें खुद लाना था, ये जो डर है हमें खुद लाना था। अगर हमें जहन्नुम का डर नहीं है, लेकिन खुदा का खौफ एक और चीज है, जहन्नुम का डर एक और चीज है, खुदा से मोहब्बत एक और चीज है, जन्नत के साथ मोहब्बत एक और चीज है, इनको मिक्स ना करें। हम इनको मिक्स कर देते हैं, इनको मिक्स ना करें। खुदा का खौफ जहन्नुम का खौफ नहीं है, ये दोनों खौफ अलहदा हैं, समझे? खुदा का खौफ अलहदा है, जहन्नुम का खौफ अलहदा है। खुदा से मोहब्बत, उसके साथ मोहब्बत या उसके साथ यानी उसको चाहना वो और है, जन्नत को चाहना और उससे मोहब्बत करना वो और है, ये दो चीजें सेम नहीं है। जो खुदा को चाहता है उसके अंदर जन्नत का कोई नामो निशान नहीं है, और जो जन्नत को चाहता है उसमें हो सकता है खुदा का कहीं पे नामो निशान हो। जो खुदा से डरता है उधर कहीं पे भी जहन्नुम का नामो निशान नहीं है, लेकिन जो जहन्नुम से डरता है वहां पे देखिए आग और चीज है, खुदा और चीज है। और खुदा ने उस जहन्नम को बनाया नहीं है, उस जहन्नम को हमने खुद बनाया, उसने हमें प्लेटो दे दी। ये बात करके खत्म, उसने हमें प्लेटो दे दी। प्लेटो देखी आपने? यू गाइस सीन प्लेटो? सो दिस वन टाइम आई टेल यू के यू नो आई गिव यू द प्लेटो, यू कैन मेक वट एवर यू वॉन्ट, you can make whatever you want, I'll give you the Play-Doh. Now after 1 hour, 2 hours, 3 hours, 4 hours, I'll tell you like, you have for example 2 hours to make whatever you want with this Play-Doh. But whatever you've made afterwards, you can't change it. ठीक है? खुदा ने हमें क्या दिया, हमें Play-Doh दे दी और कहा कि ये आपके पास 80 साल है, 70 साल है, 64 years है, जो बनाना बना लो, लेकिन 64 के बाद, 70 के बाद, 80 के बाद फिर जो बना लिया उसको चेंज नहीं कर सकते। इस वक्त जहन्नुम की 6 बिलियन शक्लें, जहन्नुम कितनी किस्म का है? 6 बिलियन इस वक्त उसकी, बल्कि कल का जो हमारा मैथ है अगर उस तरह से भी जाए 18 बिलियन, यानी दो जिन हर बंदे के लिए, तो उसकी हो गई 12 اور یہ ہو گئے 6 جن اور انس, کیونکہ جن اور انس دونوں نے جہنم میں اور جنت میں جانا ہے. تو 18 بلین مختلف صورتیں ہیں جہنم کی اس وقت, اور جنت کی مختلف صورتیں ہیں اس وقت. کتنی منفرد یونیک, یعنی میری جنت آپ کی جنت سے بالکل مختلف ہوگی, کوئی سیم نہیں ہو سکتی. ٹھیک ہے, اس کے جو لیولز ہیں وہ مختلف ہوں گے, لیکن ان لیولز کے اوپر جو میری جنت ہے وہ آپ کی جنت سے بہت مختلف ہے. صحیح, ساتھ ہیں. انشاءاللہ تعالی خدا ہمیں توفیق دے گا کہ جس طرح سے خدا نے ہمیں آنے والے خطروں کے بارے میں بتایا, ہم اس کے حوالے سے اپنے آپ کو بدلیں گے, اور جو بشارت دی ہے اس سے ہمیں شوق پیدا ہوگا, اور اس سے بھی ہم اپنے آپ کو بدلیں گے. کسی اور کی سوائے اللہ کی اور اطاعت نہیں کریں گے. انشاءاللہ ہمارے روزے کے اندر لا الہ الا اللہ کی خوشبو آئے گی, ہمارے ہر عمل میں لا الہ الا اللہ کی خوشبو آئے گی, اور ہمارے اعمال کو خدا قبول کرے گا, ہمارے مراجع کی زندگی میں اضافہ کرے گا, ان کا سایہ ہمارے سر پہ سلامت رکھے گا, ان کی ہدایت کے نور ہم تک پہنچاتا رہے گا, رہبر معظم کو دشمنوں کے شر سے محفوظ رکھے گا, ان کے زندگی کو جو ہے وہ ادامہ دے گا اس وقت تک کہ امام اجمان ساتھ سم آ جائیں گے اور یہ پرچم جو ہے امام کے ہاتھ میں دیا جائے گا. خدا ہمیں ان کے غلاموں میں سے, ان کے انسانوں میں سے شمار کرے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعصر, ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر.